بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمرويه، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معظم، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے کا شرف اللہ عزوجلال نے عطا کیا تھا. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو اللہ عزوجلال کے پیغمبر نے اختیار دیا تھا کہ دعا تم کرو، میں آمین کہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی تھی، اور وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش پر، کہ روئے زمین پر کوئی ایسا مومن نہیں جو سیدنا ابو ہریرہ اور ان کی والدہ سے محبت نہیں کرتا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ کے دل میں اللہ تعالی نے مومنوں کی محبت کو ڈال دیا. اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر رمضان المبارک میں رات کے قیام کا اہتمام کرتا ہے، دو زاویوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس قیام کو دل کی تنگی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ایمان کا ایک حصہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان کی حالت میں ایسے کام کروں گا تو تبھی میرا ایمان مضبوط ہوگا، اور صرف وہ قیام اس لیے نہیں کرتا کہ چلو رمضان کی راتیں آئی ہیں تو مجھے بھی قیام کرنا چاہیے، وہ نیت کرے احتساب کی کہ اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے رب تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر وہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اور یہ مہینہ 29 دن کا یا 30 دن کا گزار لیتا ہے، اللہ عز وجل اس کے سابقہ جتنے گناہ ہوں گے وہ سب کے سب معاف فرما دیں گے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، سنن النسائی میں بھی موجود ہے، اور سنن ابی داود میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح ابن خزیمہ میں، اور صحیح الجامع کے اندر، اور صحیح الترغیب والترہیب میں بھی موجود ہے. اس حدیث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ تہجد، قیام اللیل اور تراویح ہے، جس کے متعلق ہم تفصیل سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلی بات، تراویح کس کو کہتے ہیں اور تہجد کس کو کہتے ہیں اور قیام اللیل کس کو کہتے ہیں؟ قیام اللیل رات کے قیام کو، رات کی تاریکی میں رب تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور لفظ تہجد یہ عربی زبان میں ہجدہ یہجدو سے ہے اور اس کا مطلب ہے رات کو سونا یا جاگنا، دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہجد الرجل، کہ ایک انسان نے تہجد پڑھی، اذا صلى باللیل، جب وہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو وہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہجد الرجل. اور متہجد عربی زبان میں اس انسان کو کہتے ہیں جو رات کو سویا، سونے کے بعد دوبارہ بیدار ہوا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. تیسرا لفظ جو اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے تراویح. تراویح ترویح کی جمع ہے، اور ترویح سے مراد ایک مرتبہ آرام کرنا، راحت لینا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے روحت بالقوم ترویحا، میں نے قوم کو تراویح پڑھائی، ای صلیت بہم، میں نے ان کو نماز پڑھائی. اس لیے علماء کرام تراویح کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہی الصلاة، یہ اس نماز کو کہتے ہیں، التی تصلى جماعة، جس کو با جماعت ادا کیا جاتا ہے، فی لیالی رمضان، رمضان المبارک کی راتوں میں، والتراویح، اور تراویح کو تراویح کہا ہی اس لیے جاتا ہے، لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيها والركوع والسجود، کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، لوگ قیام لمبا کرتے، رکوع لمبا کرتے اور سجدے بھی لمبے کرتے. فَإِذَا صَلَّوْا أَرْبَعًا، جب وہ چار رکعتیں پڑھ لیتے، استراحوا، تو کچھ راحت لینے کے لیے بیٹھ جاتے. ثم استأنف الصلاة، پھر دوبارہ نماز شروع کرتے اور چار رکھتے پھر اسی طرح دل لگا کے پڑھتے، رکوع اور سجدے اور قیام کو لمبا کرتے. ثم استراحوا، پھر کچھ وقفہ کر لیتے راحت لینے کے لیے. ثم صلوا ثلاثا، پھر اس کے بعد وہ تین رکھتے ادا کیا کرتے. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ سلف کی یہ روایت رہی ہے، اس لیے تراوی کو تراوی کہا گیا کہ وہ لوگ یستریحون بین کل تسلیمتین، ہر دو رکعتوں کے بعد کچھ رک جاتے، راحت لیتے. اور یہ رمضان المبارک کی راتوں میں ایسا ہوا کرتا. نماز تراوی، قیام اللیل اور تہجد، اس کی مشروعیت کے بارے میں ابن حبان کی روایت ہے 141، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات اپنے گھر سے نکلے، فی رمضان، رمضان المبارک میں، فصلى فی المسجد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام مسجد میں کیا. فصلى رجال وراءه بصلاته، صحابہ نے جب دیکھا تو صحابہ بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے قیام کیا. فاصبح الناس، جب لوگوں نے صبح کی، فتحدثوا بذلك، تو انہوں نے اس قصے کو بیان کیا بقیہ صحابہ کو کہ رات کو تو ہم نے اس طرح نماز پڑھی ہے. فاجتمع اکثرهم منهم، تو سننے والے بھی بہت سارے جمع ہو گئے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثانیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن بھی آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے تہجد پڑھی، قیام کیا، تراوی پڑھی. فصلوا بصلاتی، صحابہ نے بھی پیچھے کھڑے ہو کے یہ قیام کیا. فاصبح الناس، صبح لوگوں نے پھر باتیں کی، فتحدثوا بذلك، اور اس قصے کو بیان کیا. فاجتمع اہل المسجد ليلة الثالثة، تو مسجد کے جتنے نمازی تھے وہ تیسری رات کو جمع ہو گئے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات کو بھی نکلے. فصلوا بصلاته، صحابہ کرام نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی. فلما كانت الليلة الرابعة، جب چوتھی رات آئی، عجز المسجد عن اہلی، مسجد میں لوگ پورے نہیں آ سکے. فلم يخرج الیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہی قیام انہوں نے کیا، مسجد میں تشریف نہیں لائے. الا لصلاة الفجر، آپ نے وہاں ہی قیام کیا، صرف فجر کی نماز پڑھانے آئے. فلما قضیت صلاة الفجر اقبل على الناس، جب فجر کی نماز مکمل کی گئی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فتشہد، آپ نے خطبہ پڑھا. ثم قال، پھر فرمانے لگے، اما بعد، حمد صلاة کے بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتقعدوا عنها. میں صرف آپ کی وجہ سے نہیں آیا، میں رات کو آپ کی وجہ سے نہیں یہاں آ سکا، میں تو اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ گیا اور یہ تہجد تم پہ فرض کر دی گئی تو تم اس کو پورا نہ کر سکو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو کان یرغب ہم فی قیام شہر رمضان، رمضان المبارک میں قیام کی ترغیب دلایا کرتے. من غیر ان یأمرہم بقضاء امر فیہ، یقول، آپ رغبت دلاتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں رب کی رضا کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر على ذلك، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے روانہ ہو گئے لیکن صحابہ کرام اسی طرح ہی اس کو پڑھتے رہے. ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر رضوان الله عليهم اجمعين، پھر اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں ایسا ہی رہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل کے متعلق، تہجد کے متعلق بہت سارے فضائل بیان کیے. آپ نے سب سے پہلی فضیلت جو مسلمانوں کو سنائی وہ فضیلت ہے جس کا تذکرہ خود اللہ ذوالجلال نے کیا ہے کہ رات کا قیام، رات کی تہجد، یہ اس شخص کے ہاں محبوب ہے جس کا ایمان رب کو محبوب ہے. جس کا ایمان رب تعالیٰ کو پسندیدہ ہو گیا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق سے نوازتے ہیں. سورۃ السجدہ میں آیت کا نمبر ہے 15، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. مومن وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں اور نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں, اور ان کی ایمانی کیفیت کیا ہے؟ اذا ذکروا بها خروا سجدا, جب بھی انہیں نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں. وسبحوا بحمد ربهم, اور اپنے رب کی تعریف کو بجا لاتے ہیں. وهم لا يستكبرون, اور ان کے اندر تکبر اور انا نہیں ہوتی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے. يدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امید اور طمع اور خوف کے درمیان. ان کو رب تعالی کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے. ومما رزقناهم ينفقون, اور اللہ عز الجلال نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلی فضیلت قیام اللیل کی, تہجد کی, تراویح کی یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا, جو ایک ہی چیز کے تین نام ہیں, اس کی رغبت, اس کا شوق, اس کا ذوق اور اس کا اہتمام کرتا ہی وہ ہے جس کا ایمان رب تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دوسری فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا, اور یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 1163, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رمضان المبارک کے بعد روزوں کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے. وافضل الصلاة بعد المکتوبة, اور فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز صلاة اللیل, وہ رات کی نماز ہے جس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں, تہجد بھی کہتے ہیں, اور تراویح کا بھی نام دیا جاتا ہے. تیسری فضیلت تہجد اور قیام اللیل اور تراویح کا قیام وہ کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو عباد الرحمن کی صف میں شامل کرنا ہوتا ہے. اس لیے رب تعالی نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ایک صفت اور ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں. ارشاد ربانی ہے,
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا
عباد الرحمن کی صفات یہ ہے, جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں, ان میں کوئی اکڑ نہیں ہوتی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور اگر ان کا سامنا ہو جائے کسی جاہل سے, کوئی لڑائی کرنا چاہتا ہے, کج بحثی میں اس کو لگانا چاہتا ہے, تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتا ہے, وہ اسے تعرض نہیں کرتا کیونکہ اسے لڑائی اور جھگڑا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کو فساد اور لڑائی پسند نہیں ہوتی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, عباد الرحمن کی نشانی ہے کہ وہ جب رات گزارتے ہیں تو یا اللہ کے سامنے سجدوں کی حالت میں یا قیام کی حالت میں. چوتھی فضیلت, اللہ عز وجل اس نماز کے بدلے مومنوں کے بہت درجات کو بلند فرماتے ہیں. سیدنا ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت ہے صحیح الجامع میں 2119, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان فی الجنت غرفا, جنت میں ایسے محلات ہیں, یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها جن محلات کے اندر بیٹھے ہوئے جنتی پوری جنت کا نظارہ کر پائیں گے اور جنت میں جہاں بھی ہوں گے اپنے پورے گھر کا نظارہ وہاں سے ہی کر سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اعدہ اللہ لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے پیارے پیغمبر یہ محلات کس کے لیے رب تعالی نے تیار کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لمن اطعم الطعام, جو لوگوں کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلائے, والان الکلام, جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کر لے, وتابع الصیام, جو پے در پے روزے رکھتا ہے, وافش السلام, جو سلام کو عام کرتا ہے, وصلى باللیل والناس نیام, اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, قیام اللیل کرتا ہے. رب تعالیٰ ایسے محلات ہر ایک کے نصیب میں فرمائے. پانچویں فضیلت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تہجد ایک ایسی مبارک نماز ہے جس سے انسان کے گزشتہ گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. یہ روایت ہے جامع ترمذی کی 3549, ارواء الغلیل کی 452, سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بقیام اللیل, مسلمانوں رات کے قیام کو لازم پکڑو, فانہ دأب الصالحین قبلکم, یہ تم سے پہلے بھی نیک لوگوں کا شیوا تھا, وہو قربۃ الی ربکم, اور یہ تہجد تمہارے لیے رب کی قربت کا باعث ہے, ومکفر للسیئات, اور یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جانے والی نماز ہے, ومنہات للآثام, تہجد پڑھنے والا رب تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. ایسی طاقت اور قوت آتی ہے کہ پھر وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ روایت ہے ابن حبان کی 2551, قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سوال کیا گیا, ان فلانا یصلی اللیل کلہ فإذا أصبح سرق, ایک بندہ رات کو نماز بھی پڑھتا ہے, صبح اٹھ کے چوری بھی کرتا ہے. قال سينهاه ما تقول, اگر واقعتا ایسا ہے تو سنو, اگر وہ تہجد پڑھے تو یہ تہجد اسے چوری سے بھی روک دے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے سورۃ المزمل کے اندر,
ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا, ان لك في النهار سبحا طويلا.
ناشئة الليل, رات کو بیدار ہونا, رات کو اٹھنا, ہی اشد وطئا ووطاء, اس سے انسان کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے اور ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. واقوم قیلا, اور انسان کی زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس کی کلام میں قوت پیدا ہوتی ہے. اقوم قیلا, بہت درست بات اس کی ہوتی ہے. اور بعض نے تو اقوام وقیلا کا معنی یہ لیا کہ رب تعالیٰ اس کو صلاحیت پھر ایسی دیتا ہے, اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کرتا. وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّائِ عَنِ الْجَسَدِ, روایت کا آخری حصہ یہ بھی ہے, جو شخص تہجد پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو اس سے دور فرما دیتے ہیں. ساتویں فضیلت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تہجد تو بہت بڑی غنیمت ہے. سلسلہ صحیح 643 سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین, جو شخص رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور گنتی کی 10 آیتیں پڑھتا ہے, یہ شخص اتنا مبارک ہے کہ رب تعالی اس کا نام غافلوں سے کاٹ دیتے ہیں, یہ غفلت کا شکار نہیں ہوگا. اس کی غفلتیں, اس کی سستیاں اور اس کی تکاسلی کو رب تعالی دور فرما دیتے. وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ, اور جو شخص اللہ عز و جلال کے سامنے کھڑا ہو کہ 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے, اس کا نام قانتین میں لکھا جاتا ہے جس نے ساری رات ہی پوری زندگی قیام کر لیا. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ, اور جس کو اللہ نے توفیق دے دی کہ وہ 1000 آیتیں پڑھ لیتا ہے, اس کا نام مقنطرین میں لکھا گیا. قنطار 150 کلو سونا ہو رب کی راہ میں خرچ کیا جائے تو ایسے لوگوں کی صف میں اس کو بھی کھڑا کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8ویں فضیلت جو تہجد اور قیام اللیل اور تراویح کی بیان کی ہے کہ کسی مومن کو اگر شرف اور بزرگی چاہیے, عزت چاہیے, اس کا بہترین راستہ اور آسان راستہ یہ تہجد کا راستہ ہے. سلسلہ صحیحہ 831 سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاء جبریل, جبریل امین تشریف لائے, فقال, اور کہنے لگے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عش ما شئت فإنك میت, آپ جب تک زندہ ہیں زندہ ہیں, ایک وقت آئے گا آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. فإنك میت وأحبب من شئت فإنك مفارق, دنیا میں آپ جس سے محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن اس سے فراق ضرور ہوگا اور وہ موت کی وجہ سے ہوگا. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ, آپ جو بھی عمل کرتے ہیں آپ کریں, بدلہ آپ کو اسی کا ہی ملے گا جو آپ عمل کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے. وَعْلَمْ, اور چوتھی بات جبریل نے یہ کہی, یقین کر لیجئے, اَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قیامہ باللیل, باعزت انسان اور صاحب شرف انسان وہ رہتا ہے جب وہ رات کا قیام کرتا ہے, تہجد پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اسے عزتوں سے نواز دیتے ہیں, اسے شرف سے نواز دیتے ہیں. وعزہ استغناؤہ عن الناس, اور اس کی عزت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ اپنی تمام تمناؤں کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے. وہ کشکول گدائی ہاتھ میں پکڑنے کی بجائے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے اپنی پکاریں اور اپنی ضروریات کو رکھتا ہے. اس بندے کو اللہ کبھی بھی گرنے نہیں دیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کتنا ہی خوبصورت ہے, 10 آیتیں پڑھیں زندگی کی تمام غفلتیں دور ہو جائیں. اور اگر اس کو ایک دوسرے زاویے سے بھی آپ سمجھنا چاہیں, اگر کسی کو قرآن مجید کی دیگر 10 آیتیں یاد نہیں تو آخری 2 سورتیں تو سب کو یاد ہیں, اور آخری 2 سورتوں کی 11 آیتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے گنتی کے 5 منٹ, اگر 24 گھنٹوں میں 5 منٹ اگر اللہ توفیق دے دے, عشاء کے بعد, آدھی رات, سحری کے وقت, آپ جب بھی ہمت کر لیں, کان یقوم فی اول اللیل وفی آخره وفی وسطه, آپ قیام رات کے شروع میں بھی کیا کرتے جیسے ہم تراوی پڑھتے, آپ تہجد کے وقت بھی پڑھتے, قیام کرتے, آدھی رات کو بھی کرتے, تو تو کسی کو جو بھی موقع ملتا ہے, اگر مثال کے طور پہ وہ کام میں لگا ہے اور آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے, تو وضو کر کے پانچ منٹ میں یہ دو رکعتیں پڑھ سکتا ہے, آخری دو سورتیں پڑھ لے. رب تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں میں نام تو لکھیں گے, ساری غفلتیں اور سستیاں بھی رب تعالیٰ دور فرما دیں گے. نویں فضیلت, تہجد پڑھنے والا ایسا قابل رشک اور قابل دید انسان ہے کہ جس کو دیکھ کے تمنا کرنی چاہیے, چاہت پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ مجھے بھی توفیق دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے, لا حسد الا فی اثنتین, حسد صرف دو چیزوں میں, اور حسد سے مراد رشک, غبطہ کرنا. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ایک وہ شخصیت قابل رشک ہے, قابل دید ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان کو یہ تمنا کرنی چاہیے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور دن رات وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, انسان کی یہ تڑپ ہونی چاہیے, میرے مالک یہ تو نہیں عطا کیا ہے اس کو, ان عطاؤں سے مجھے بھی نواز دے. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. اور دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو دیکھ کے اس جیسا بننے کی تمنا کرنی چاہیے جس کو رب تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے, اور وہ اس مال و دولت کا تصرف کیسے کرتا ہے, دن رات رب کی رضا کے لیے خرچ کرنے کو خوش نصیبی سمجھتا ہے. دسویں فضیلت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جو تہجد پڑھتا رہتا ہے رب تعالیٰ اسی کے بدلے اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیح ہمیں 569, سلسلہ صحیحہ 569. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو صحابی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی, آپ کا ورود مسعود ہوا, انجفل الناس قبلہ, لوگ سب دوڑ کے جا رہے تھے آپ کے استقبال کے لیے, وقیل, اور یہ کہا جا رہا تھا, قدم رسول اللہ, قدم رسول اللہ, قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لے آئے, اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لے آئے, اور تین مرتبہ ایسا کہا. فجئت فی الناس, عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں بھی دوڑ کے آیا, دیکھو کون سی ہستی ہے جو مدینہ طیبہ میں آئی ہے, لانظر, تاکہ میں دیکھ سکوں. فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب, جب میری نظر آپ کے رخ انور پہ پڑی تو میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ روشن اور مبارک چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. فكان اول شيء سمعته تكلم به, اور مدینہ طیبہ میں آپ کی تشریف آوری کے بعد جو سب سے پہلی بات لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کی, جو دعوت آپ نے پیش کی, وہ کیا تھی, یا ایوہ الناس, اے لوگوں, افش السلام, سلام کو پھیلاؤ, اس کو عام کیا کرو, واطعم الطعام, اور لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو, وصل الارحام, اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کیا کرو, وصلوا باللیل والناس نیام, اور رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں, تدخل الجنت بسلام, خوش ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سلام کو عام کرنے سے, کھانا کھلانے سے, رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ اور سلوک کرنے سے, اور رات کی تہجد سے. اور یہ چار وہ پہلو ہیں جس میں آج معاشرہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے, رب تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری کے بعد ایک اور خوشخبری دی ہے جس کے بارے میں میں پیش کرنے سے پہلے ہی دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ یہ خوشخبری تمام سننے والوں کے نصیب میں فرمائے. اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ تہجد پڑھنے والا وہ محبوب کبریا بن جاتا ہے. اور یہ ایسا شخص ہے جس کو بغیر حساب کے رب تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے. روایت ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ میں 3478. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاثة يحبهم الله عز وجل, تین ایسے خوش نصیب ہیں اللہ ذو جلال انہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ويضحك اليهم, اور رب تعالیٰ ان تینوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. ويستبشر بهم, اور جب ان تینوں کو دیکھتے ہیں تو رب تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. کون سے وہ لوگ؟ الذي اذا انكشفت فيئه, ایک وہ انسان قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل, وہ خوش نصیب انسان جس کی جماعت تو فرار ہو جاتی ہے. دشمن کے سامنے جماعت تھی, کچھ لوگ دشمن سے لڑتے لڑتے دوڑ گئے لیکن اس نے ثابت قدمی دکھائی, یہ پھر بھی لڑتا رہا یہاں تک کہ اللہ عزوجل کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. ایسا انسان اما یقتل, یا تو وہ شہید کر دیا جاتا ہے, و اما ان ينصره الله, یا رب تعالی اس ایک بندے کی وجہ سے, نصرت کی وجہ سے فتح یاب کر دیتے ہیں. فیکفیہ, اور اللہ ذو الجلال اس اکیلے کو ہی کافی ہو جاتے ہیں. تو ایسے بندے کو رب تعالیٰ جب دیکھتے ہیں تو پھر صرف خود ہی نہیں دیکھتے, اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں, انظروا الى عبدی, میرے اس بندے کی طرف دیکھو. کیف صبر لی نفسہ, کس طرح اس نے صبر کیا ہے اور میری غرض سے, میری رضا کے لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. یہ ایسا خوش نصیب ہے جو اللہ کا محبوب بھی ہے, اور اب تعالیٰ کل کس کو بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں گے. دوسرا وہ شخص, والذی لہ امرأة حسنا, ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیوی سے نوازا ہے. وفراش لین حسن, اور نرم و ملائم اس کا بستر ہے. فیقوم من اللیل, نہ وہ بستر کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی اہلیہ کی پرواہ کرتا ہے, اور اللہ ذو جلال کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. فیقول, رب تعالی وہاں بھی فرماتے ہیں, یزر شہوتہ فیذکرنی ویناجینی ولو شاء رقد, اس بندے نے صرف میری رضا کے لیے, میری یاد کے لیے, میرے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف لینے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کی, یہ چاہتا تو سویا رہتا. اس بندے کو بھی اللہ اپنا محبوب بنا لیتا, اور یہ شخص بھی وہ ہے جس کو بغیر حساب کے رب تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے. اور تیسرا شخص, والذی یکون فی سفر, ایسا شخص جو سفر میں ہے. وقد وکان معه رکب, اس کے ساتھ ایک قافلہ بھی ہے جس کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے. فسہروا ونصبوا ثم ہجعوا, یہ پورے کا پورا قافلہ سفر کرتا کرتا یہ بھی رک جاتا ہے, قافلہ بھی رک جاتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تھکاوٹ کی وجہ سے پورے کا پورا قافلہ سو جاتا ہے, لیکن یہ اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. فقام من السحر فی سرا او ضرا, اللہ عز و جلال کے سامنے یہ شخص خوشی اور تکلیف ہر دو صورتوں میں کھڑے ہونے کو ہی پریفر کرتا ہے. رب تعالیٰ اس کو بھی اپنا محبوب بنا دیتے ہیں, اور اس کو بھی بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں گے. سیدنا نعیم بن یسار بیان کرتے ہیں صحیح الجامع 3740، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ عز وجل اذا ضحك الى عبده المؤمن فلا حساب علیہ، وہ بندہ مومن جس کو دیکھ کے رب تعالی نے مسکرا دیا، اس شخص پہ قیامت کے دن کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا. اللہ عز و جلال ہم سب کو بھی اس عظیم عطا کا مستحق بنائے. اللہ عز و جلال اسے صرف بغیر حساب کے جنت میں نہیں لے جائیں گے، بلکہ رب تعالی اس انسان کا تذکرہ ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق کے سامنے کرتے ہیں، اللہ اس کی تعریف کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ابن حبان 2548، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجب ربنا من رجلین، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں بھی بڑا تعجب کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. رجل سار من وطائه ولحافه من بين حبه واهله الى الصلاه، ایک ایسا آدمی سخت سردی ہے، اپنے لحاف میں ہے اور اپنے بستر میں ہے، بستر کو بھی چھوڑتا ہے، اہل و عیال کو بھی چھوڑتا ہے اور رب تعالی کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے. تو رب تعالی فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، انظروا الى عبدی، میرے فرشتوں دیکھو، اور کتنے فرشتے؟ خربوں کی تعداد میں. آج چند تماشائیوں کو کوئی چیز دکھانے کے لیے کتنی انسان کی خواہش ہوتی ہے، وہ بھی میرا کام دیکھے، وہ بھی میرا کام دیکھے. ایک وہ کام ہے کہ یہ اکیلا ہوتا ہے، بیوی بچے بھی سوئے ہوتے ہیں، اور ٹریلینز کی تعداد میں فرشتوں کو اللہ متوجہ کر رہے ہیں کہ اس میرے بندے کو دیکھو. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا نا، دنیا میں وہ چیز زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے جس کا کوئی گواہ ہو، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل اعتماد وہ چیز ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہی نہ ہو. تو اس انسان کی تعریف کرنے کے ساتھ رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کو متوجہ کرتے ہیں، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں، سارا من فراشی، دیکھا یہ اپنے بستر سے کس طرح اچھل کے اٹھا، وبطائی، ومن بین حبه واہلہ الی صلاتی، اس نے لحاف کو بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، رغبتا فی ما عندی، کیونکہ جو میرے پاس جنت ہے یہ اس کی سچی رغبت رکھنے والا ہے، وشفقتا مما عندی، اور جو میرے پاس جہنم کا عذاب ہے یہ واقعتاً اس سے ڈرنے والا ہے. اور دوسرا آدمی، ورجل غزا فی سبیل اللہ، جس شخص کو اللہ نے توفیق دی اور وہ جہاد کرتا ہے، فانہزم الناس، لوگ دوڑ جاتے، وعلم ما علیہ فی الانہزام وما له فی الرجوع فرجع، اور وہ جانتا ہے شکست ہوئی تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اور لوٹنے کی کوئی امید بھی نہیں ہوتی، حتی احریق دمو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا لڑتا اپنی جان دے دیتا ہے. فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل ایسے بندے کے بارے میں بھی اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، میرے فرشتوں، انظروا الى عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، رجع رجاء فیما عندی، صرف ایک امید لے کے یہ ڈٹا رہا، جنت ملے گی، شفقتا مما عندی، اور صرف ایک بات سے ڈرتا رہا کہ میں اگر دوڑ گیا جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ میدان کارزار سے دوڑ جانا یہ کبیرہ گناہ ہے. حتی احریقا دمہ، یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا گیا. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا تھا، قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والعمر ينفد، قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والعمر ينفد أراك بطول الليل ريحك نائما وغيرك في محرابه يتهجد فقام وصام الدهر والناس نوموا ويخلو برب واحد يتفرد بجزم وحزم واجتهاد وبلغة ويعلم أن الله ذا العرش يعبد فهذا سعيد في الجنان منعم وهذا شقي في الجحيم يتقيد ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد كأني بنفسي في القيام واقف وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد وقد نسب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد قم الليل يا هذا لعلك ترشد اے اللہ کے بندے کھڑے ہو جاؤ رات کا کچھ حصہ تو رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ شاید کہ تیری رشد و ہدایت اس کھڑے ہونے میں اللہ نے رکھی ہو الی کم تنام اللیل وہ کب تک سوئے رہو گے والعمر ينفد اور تمہاری زندگی تو ختم ہو رہی ہے والعمر ينفد یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی قبر میں سونا ہی ہے آج کچھ وقت اس نیند کو چھوڑ دے تاکہ ابد الآباد تمہیں سکون کی نیند قبر میں نصیب ہو جائے اراک بطول اللیل ویحک نائما میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لمبی راتیں بھی ہیں اور پھر بھی ساری ساری رات سوئے رہتے ہو وغیرک فی محرابہ یتہجد اور تیرے علاوہ کتنے ہی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو رات کی تاریکی میں محرابوں میں کھڑے نظر آتے ہیں فقام وصام الدہر والناس نوموا جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ روزے بھی رکھتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہے اور جن کے نصیبے میں نہیں ہے وہ سوئے رہتے ہیں ويعلم ان الله ذا العرش يعبد ويخلو برب واحد يتفرد کیونکہ اس کو وہ لذت نصیب ہوتی ہے رب تعالی سے ہم کلامی کی جو دنیا میں کسی چیز کی لذت اللہ نے رکھی نہیں ہے بجزم وحزم واجتهاد وبلغة وعزم مصمم کرتا ہے وہ ہمت باندھتا ہے کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے کس کے لیے یعلم ان اللہ ذو العرش یعبد کہ عرش والے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہی سارے مسائل کا حل ہے تو اس لیے اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے فہذا سعید فی الجنان منعم وہذا شقی فی الجحیم یتقید یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ جنت میں نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے اور وہ شخص جو نماز ہی نہیں پڑھتا تہجد تو کجا و فرض نماز بھی نہیں پڑھتا یہ وہ بد نصیب ہے جس کو جہنم میں کڑیاں ڈال دی جائیں گی وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَيًّا يُخَلَّدُ اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی کیونکہ اس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی لیکن اللہ عز و جلال نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا کَأَنِّي بِنَفْسِي فِي الْقِيَامَةِ وَاقِفٌ اور کہنے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی ہے اور میں بھی کھڑا ہوں اللہ کے سامنے وَقَدْ فَاضَ دَمْعِي وَالْمَفَاصِلُ تَرْعَدُ اور میں زار و قطار رو رہا ہوں میرے زار و قطار رونے کا معنی کیا ہے کہ میرے سامنے کوئی عمل ایسا نہیں ہے اور میرا جسم کانپ رہا ہے وَقَدْ نُسِبَ الْمِيزَانُ لِلْفَصْلِ وَالْقَضَى ترازو لگایا جا چکا ہے کہ لاؤ اپنے اپنے اعمال تک ان کا وزن کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے وَقَدْ قَامَ خَيْرُ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدُ اور وہاں ان لوگوں کے میزان خوشی کی خبر دیتے ہیں جن کے موازین میں تہجد ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی تہجد پڑھی، یہاں تک حتی تتفطرت قدما، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے، حتی تورمت قدما، آپ کے پاؤں میں سوزش ہو جاتی. لیکن آپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی تہجد کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ نے خوبصورت جواب یہ دیا تھا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اگر میرے رب نے مجھے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے، اعلی بنایا ہے، تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلی ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق سے نوازے. قیام اللیل کے کچھ آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. تہجد ہو، قیام اللیل ہو، تراوی ہو، اس کے لیے انسان کو کچھ آداب اختیار کرنے چاہیے. سب سے پہلا ادب، اگر تو آپ نے سحری کے وقت تہجد پڑھنی ہے یا آپ تراوی پڑھنا چاہتے ہیں، قیام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ رب کی رضا ملے. اور اگر آپ سونا بھی چاہتے ہیں کہ میں سحری کے وقت تہجد پڑھوں گا، تو آپ کو نیت کر کے سونا چاہیے، اللہ تعالی سے کہہ کے میرے مالک، رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی جو لذتیں ہیں مجھے وہ چاہیے، اس لیے مجھے بیدار کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع 5941، من اتى فراشه، جو شخص اپنے بستر پہ آتا ہے، وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھے گا، فغلبت عيناه، اس پر نیند غالب آ جاتی ہے. نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہے، دن میں کام کرتا رہا، حتى اصبح، صبح ہو گئی اور بیدار نہیں ہو سکا. اب اس نے صرف نیت کی تھی. رب تعالی کا حکم کیا ہوتا ہے؟ حدیث بیان کرتی ہے، کتب له ما نوى، جو وہ نیت کر کے سویا وہ دو رکھتے بھی نہیں پڑھ سکا. اللہ عز الجلال کا انعام دیکھیے کہ نیت کے مطابق اس کے نام اعمال میں قیام اللیل اور تہجد لکھوا دی جاتی ہے. وکان نومه صدقۃ علی بربه عز وجل، یہ تو سویا رہا، کچھ لوگ صدقہ کرتے رہے رات کی تاریکی میں، اب یہ صدقہ تو نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کی نیند کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. حدیث کیا کہتی ہے، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ، رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کی 4 سے 6 گھنٹے کی نیند کو بھی اس کے نامے اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے کہ اس نے نیند صدقہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا ادب یہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، آدھی رات یا آخری رات، تو آپ کو رات سوتے وقت باوضو ہو کے سونا چاہیے. اور اگر آپ تراوی پڑھنا چاہتے ہیں تو بلا شبہ وضو کے بغیر تو وہ بھی نہیں ہوگی. اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھنا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ کو باوضو ہونا پڑے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، صحیح الجامع 3936، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، رب تعالی تمہیں پاکیزہ بنا دیں گے، فانه ليس عبد يبيت طاهرا الا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا، جو بھی انسان باوضو ہو کے رات کو سوتا ہے، اللہ عز الجلال کا ایک نورانی فرشتہ آسمان سے اترتا ہے جو اس کے بستر میں رات گزارتا ہے. کیوں رات گزارتا ہے بستر میں؟ دو کام کرنے کے لیے آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. وہ باہر روڈ پہ کھڑا نہیں ہوتا، بالا کونے میں نہیں، صحن میں نہیں، اس کے بستر میں، شعار کے اندر کیا کرنے آتا ہے؟ اس کی نگرانی اور حفاظتی اقدامات اللہ تعالیٰ اس کے سپرد کر دیتے ہیں. اور دوسرا بڑا کام جس کی چاہت میری اور آپ کی بھی ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں دعا کیجئے گا. کوئی دعا کر دیتا ہے، کوئی بھول جاتا ہے، اور کر بھی دے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی. لیکن یہ دورانی فرشتہ جو آیا ہے، لا ينقلب ساعة من الليل، رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے، اس کے آنے کے بعد صبح ہونے تک ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری رات یہ دعائیں کرتا ہے، اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، اللہ یہ تیرا بندہ پاکیزگی کی حالت میں سویا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ کسی اپنے پیارے کو کہہ بھی دیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کرے گا، 5 منٹ کرے گا، حتیٰ کہ کوئی بیت اللہ جا رہا ہو تو اس سے کہہ دیا جائے کہ دعا کریں تو وہ چکر میں کوئی ایک دو مرتبہ نام لے لیتا ہے. ہاں، کچھ لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، والدین کے لیے وہ کثرت سے کرتے ہیں، اساتذہ کے لیے کرتے ہیں، اور جنہوں نے کہا ہوتا ہے ان کے نام مینشن کر کے کرتے ہیں. یہ ذمہ داری ہے، اور صرف ذمہ داری نہیں ہے، بہت بڑی یہ سعادت بھی ہے کہ جب میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو اللہ کے نورانی فرشتے میرے لیے دعا کریں گے. یہ تو ایک بہت خوبصورت ڈیل ہے، یہ تو ایک ربانی پروجیکٹ ڈیل کرتے ہیں ہم. تو ساری رات جو دعائیں کرتا ہے فرشتہ، اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ یہ باوضو ہو کے سویا. تیسرا ادب، اگر وہ قیام اللیل رات کی طریقے میں کرنا چاہتا ہے تو اسے ذکر اذکار کر کے سونا چاہیے. اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ جو تہجد نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کو اذکار نہیں کرنے چاہیے، اس کو بھی کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داود 5032، ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا. یہاں دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، جو شخص پاکیزہ بن کے، باوضو ہو کے اور ذکر کر کے سوتا ہے، فیتعار من اللیل، صبح کی اذان سے پہلے کسی وقت بھی اس کی آنکھ کھل جائے، فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرة، اور اس کی زبان سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز کا بھی مطالبہ اللہ کے سامنے چلا جائے، الا اعطاه ایاه، رب تعالی اسے فوراً عطا کر دیتے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیحہ 1140، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورة تبارک ہی المانعة من عذاب القبر، جو رات کو سوتے وقت سورة الملک کی تلاوت کر لیتا ہے، رب تعالی اس کو عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما دیں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے، شفعت لرجلین، یہ سورت قیامت کے دن سفارش کرے گی، خاصمت عن صاحبیہا، یہ سورت قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے ضد کرے گی. کس بات کی ضد؟ کہے گی، یا اللہ اس کو بخش دے، حتی غفر لہ، اس وقت تک یہ سفارش کرتی ہی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کر دے، لیکن پھر بھی سفارش نہیں چھوڑے گی، حتی ادخلت الجنہ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، جب تک سورة الملک پڑھنے والے کو یہ سورت جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، یہ سفارش چھوڑے گی نہیں. یہاں رک کے میں آپ کی خدمت میں بھی یہ گزارش کروں گا، کم از کم رات سوتے وقت سورت الملک ضرور پڑھا کریں، بلکہ یہ یاد ہونی چاہیے اور بچوں کو یاد کروانی چاہیے، عذاب قبر سے بھی حفاظت، اور صرف ایک سورت اگر سفارشی بن گئی تو جنت میں داخلہ ہے، جس کو اللہ نے پورے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، اس سے بڑا کون خوش نصیب ہوگا. رب تعالی ہمیں اس طرح کی باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. اتفاق سے میں چاہوں گا کہ یہاں بھی اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے، ہم نے ایک خوبصورت مسلمان بنانے کے لیے اسی طرح بچوں میں پلان کیا، کہ سورۃ الملک ہے اور سورۃ کہف ہے، سورۃ السجدہ ہے، جو میری اور آپ کی زندگی کے معمولات ہیں۔ سورۃ کہف پڑھنے سے 8-10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 8 دن تک انسان کی زندگی روشنی میں چلی جاتی، اور اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور یہ دونوں صورتیں اللہ کے رسول رات سوتے وقت پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ یہی نخبۃ الصحیحین، اور یہ تینوں صورتوں کا ایک آل پنجاب جو ہے ہم نے ایک مصاب کا رکھا، اور مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ نعمت لوگوں کو نصیب ہو جائیں۔ تو یہ اپنے گھروں میں بھی اس طرح کی آپ کو یہ کمپین چلانی چاہیے کہ چلو جی اس صورت کو یاد جو بھی کرے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو انعام کے لیے تیار کر کے ان کو دوڑ لگانے پہ اور گھوڑ سواری کی مسابقے کرواتے، تو بچوں کے اندر حدیث کی محبت اور اس طرح اعمال صالحہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے پہلو بھی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ چوتھا ادب، اگر آپ سو گئے ہیں اور سحری کے وقت اٹھنا چاہتے ہیں، آپ بیدار ہو گئے ہیں، تو ادب یہ ہے کہ آپ بیداری کے بعد آرام سے اٹھ کے بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کو مسح کریں، یعنی نیند کو دور کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سکھایا ہوا ادب ہے، نیند کے اثرات کو زائل کیا جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور جو روایت ہے صحیح مسلم کی 182، استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے چہرہ انور سے نیند کے اثرات کو دور کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی۔ پانچواں ادب، بیداری کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایک اور انعام حاصل کرنے کے لیے مسواک کا اہتمام کریں۔ ویسے تو معمول کتنا خوبصورت ہے اللہ کے رسول کا، کان لا ینام الا والسواک عند رأسه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سویا ہی نہیں کرتے تھے کہ مسواک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تیار کر کے پہلے تکیے کے پاس رکھ دیتی تھی۔ لیکن آج شاید مسواک تو نہیں رکھی جاتی، ریموٹ ضرور رکھا جاتا ہوگا۔ کس لیے؟ چلو جب آنکھیں بالکل بند ہوگی تو بند کر کے سو جانا۔ یہ جب سے مینٹالٹی چینج ہوئی ہے رحمتیں رک گئی ہیں۔ اللہ عزوجل جلال ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 245، صحیح مسلم 254، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه من السواك، رسول الله صلى الله عليه وسلم جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو، اپنے منہ کو رگڑتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ جو ابھی آپ نے سنا، كان لا ينام الا والسواك عند رأسه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے آرام کرتے تو آپ کی مسواک آپ کے تکیے کے پاس پڑی ہوتی۔ اور جو روایت صحیح الجامع کی ہے 4872، سلسلہ صحیحہ 2111، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیحہ 2517، علیکم بالسواک، مسواک کو لازم پکڑو، فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب، مسواک یہ رب کی رضا کا بھی سبب ہے اور منہ کی پاکیزگی کا بھی باعث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح الجامع 3939، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، طیبوا افواہکم بالسواک فإنه طرق القرآن، اپنے منہوں کو پاک صاف کیا کرو مسواک کے ساتھ، کیونکہ یہ قرآن کے راستے ہیں۔ کیسے قرآن کے راستے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 720، سلسلہ صحیحہ 1213، إذا قام أحدكم يصلي من الليل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کی قیام کے لیے اٹھتا ہے فَلْيَسْتَكْ اسے چاہیے کہ وہ مسواک کرے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ کیونکہ تم میں سے کوئی ایک اذا قرا فی صلاتی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ہے وَوَضَعَ مَلَكٌ فَاهُ عَلَى فِيهِ فرشتہ اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پہ لا کے رکھ دیتا ہے وَلَا يَخْرُجُ مِن فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا دَخَلَ فَمَ الْمَلَكُ جو بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ فرشتے کی خوراک بن جاتا ہے. چھٹا ادب, بیدار ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری 1154, من تعار من الليل جو رات کو بیدار ہوتا ہے فقال اور یہ الفاظ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو على کل شیء قدیر الحمد للہ سبحان اللہ ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. صرف اتنا کہنے کے بعد اگر وہ کہہ دے اللهم اغفر لي, اللہ مجھے معاف فرما دے, او دعا, یا کوئی بھی دعا کر دیتا ہے استجیب له, صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے رب تعالیٰ فوراً اس کو قبول کر لیتے. ساتواں ادب, اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں اور لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ساتواں ادب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ہلکی دو رکتے پڑھیں, پہلی دو رکتوں کو اتنا لمبا نہ کریں گویا کہ آپ مینٹلی پرپیئر ہونا چاہتے ہیں. پہلی دو کو لمبا کریں گے تو آپ تھکاوٹ محسوس ہوگی تو آگے پڑھ نہیں سکیں گے. ادب بتایا کہ دو ہلکی رکتوں میں آپ اپنے قیام کی ابتدا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 768, اذا قام احدکم من اللیل جب تم میں سے کوئی شخص رات کو قیام کرتا ہے فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ جب تم میں سے کوئی شخص قیام کرے تو اسے اپنے قیام کا افتتاح کرنا چاہیے خفیف دو رکعتوں کے ساتھ. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا. صحیح الجامع 4763, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تو آپ کا معمول یہ تھا افتتح صلاته برکعتین خفیفتین. آپ نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ آپ نے کر کے دکھایا, آپ پہلی دو رکعتوں کو خفیف پڑھتے تھے, لمبا قیام نہیں کیا کرتے تھے. آٹھواں ادب, کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ تہجد کو تہجد کے مبارک وقت میں پڑھیں, اور وہ سہانا وقت ہے جب مالک الملک آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق, اور وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے, اور آج کل 1:21 سے لے کے فجر کی اذان تک یہ تہائی حصہ ثلث اللیل الاخیر بنتا ہے. آپ جب بھی بیدار ہو جائیں آپ اس وقت یہ اجر لے سکتے ہیں. اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 1145, صحیح مسلم کی 1770, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو رب تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق. فیقول اور پھر آواز دیتے ہیں من یدعونی کوئی ہے مجھے پکارنے والا فاستجیب لہ میں اس کی پکار کا جواب دوں. من یسألنی فأعطیہ کوئی ہے جو سوالی میں اس کی جھولی کو بھر دوں اس کے دامن میں خیر کو جمع کر دوں. ومن یستغفرنی فأغفر لہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے میں اسے معاف کر دوں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انا الملک انا الملک اور لوگوں میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں. من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ اور کوئی ہے جو اس بادشاہ کو اپنی پریشانی بتائے تاکہ اس کی پریشانی کو دور کر دو. صحیح مسلم کی روایت 758 اور حدیث کے الفاظ ہے فلا یزال کذالک حتى یضیء الفجر یہ رات کے تہائی حصے سے شروع ہو کر جب تک فجر نہیں ہو جاتی رب تعالی اسی طرح اپنے بندوں کا انتظار کرتے. لیکن آج مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے بلکہ اپنی اولادوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ٹھیک وہ مبارک وقت جب شروع ہوتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ سب سو گئے ہیں اسی وقت برائیوں کی ابتدا ہونی شروع ہو جاتی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگے ایک وقت ہے کہ ہم مانگتے ہیں ایک وقت ہے کہ رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اس وقت اگر کوئی شخص برائی پہ لگا ہوا ہے اور رب تعالیٰ تو اسے برائیوں سے دور کرنے کے لیے اور اس کی گئی برائیوں کو بھی معاف کرنے کا ایک پیکج پیش کر رہے ہیں تو یہ کتنی بد نصیبی ہے. رب تعالیٰ ہمیں اس وقت کی قدر کرنے اور اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نواں ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اختیار بھی کیا کہ آپ اکیلے تہجد پڑھنے کی خواہش تو کرتے ہیں بہت اچھا ہے لیکن گھر والوں کو بھی ساتھ اٹھائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اور جو روایت صحیح بخاری کی 997 صحیح مسلم 744 آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو ساتھ یہ کہتے قومی یا عائشہ فاؤتری عائشہ تم بھی اٹھو تہجد پڑھو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ایقظوا صواحب الحجرات ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ یہ تہجد پڑھیں لکھے یصلی. اور آپ نے خوشخبری سنائی ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور جو روایت ہے سنن النسائی کی 1610 سنن ابن ماجہ کی 1336 رحم اللہ رجلا قام من اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ رحمت کی برکھا برسائے اس آدمی پر جو رات کو اٹھتا ہے فصلى تہجد پڑھتا ہے ثم ايقظ امرأته پھر اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے فصلت وہ بھی تہجد پڑھتی ہے فإن أبت اگر وہ اٹھنے میں پسو پیش کرتی ہے نضح في وجهها الماء تو یہ اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے ورحم اللہ امرأة قامت من الليل اور اللہ تعالی رحمت کی برکھا برسائے اس عورت پر جو رات کو اٹھتی ہے فصلت تہجد پڑھتی ہے ثم ایقظت زوجہا اور پھر اپنے خامد کو بھی اٹھاتی ہے فإن ابا اگر وہ انکار کرتا ہے نضحت فی وجهه الماء تو اللہ عز و جلال نے ان کو اتنی توفیق سے نوازا ہے کہ وہ دین کے اس ماحول میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خامد کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے کہ یہ عظمت اس سے فوت نہ ہو جائے. لیکن شاید یہ کہ نیک گھرانوں کی بات ہے اگر آج کل ایسا چھڑکاؤ کیا جائے تو کچھ پتہ نہیں کہ کیا آگے سے ہوگا. اس کے لیے کہنے والے نے سچ کہا تھا ایک بنو گے تو نیک بنو گے اور نیک بنو گے تو ایک بنو گے. جب تک آپ نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے آپ کی محبت اس معیار کی نہیں ہوگی کہ آپ کسی کی بات کو سہ سکے. اس لیے سلف صالحین جب بھی کوئی پریشانی دیکھتے تو وہ کہا کرتے تھے انی لعاصی وارا اثره فی اہلی ودابتی، غلطی کوتاہی مجھ سے ہوتی ہے اور اس کا خمیازہ مجھے دو جگہ پہ بھگتنا پڑتا ہے، نہ بیوی کہنا مانتی ہے نہ سواری ہی مجھے بیٹھنے دیتی ہے. اور وہ فوراً رب تعالیٰ سے معافی مانگتے، وضو کر کے دو رکھتے پڑھتے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمول کی بات ہے، کوئی حرج نہیں، اس نے اگر بول لیا تو پھر کیا ہے. اور واقعی حرج تو کوئی نہیں ہے اس کے پاس، اور ہے کیا بیچاری کے پاس. دو چار کلمے اگر آپ کو سنا بھی دے تو آپ انجوائے کیا کریں، کیونکہ طلاق وہ نہیں ہے آپ کو دے سکتی، کھانا وہ نہیں آپ کا بند کر سکتی، گھر سے وہ نہیں نکال سکتی. ہو سکتا ہے یہاں نوجوان کو کہنا دیں کہ بس اوقات گھر بھی ان کا ہوتا ہے، نکال تو سکتی ہے، لیکن نہیں. خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیر لے اہلی، حدیث کہتی ہے بہترین انسان وہ ہے جس کا رویہ اور معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. بس اوقات انسان لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، گھر والوں کی آنکھوں کا تارا نہیں بنتا. اور یہ اس وقت نہیں تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کا محبوب نہیں بنتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسواں ادب یہ بتایا کہ تہجد جو ہے وہ سنت کے مطابق انسان کو پڑھنی چاہیے. سنت کے مطابق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 1147، صحیح مسلم 749، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جو سیدہ عائشہ پیش کر رہی ہیں. ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره على 11 رکعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھا کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتی ہیں كان اذا تهجد يسلم بين كل ركعتين، آپ جب تہجد پڑھتے تو ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرا کرتے. اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 4695، اور سلسلہ صحیحہ 2365. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی روایت ہے سئلت کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا تھی. اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے 1157 اور صحیح مسلم 738. تو انہوں نے جواب دیا یصلی اربعن، آپ اکٹھی چار رکھتے پڑھتے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ان چار رکھتوں کی خوبصورتی اور لمبائی کہ وہ کتنا طویل ان کو پڑھتے مت پوچھئے. آپ چار پڑھتے پھر چار پڑھتے، ثم يصلي ثلاثا، پھر آپ اس کے بعد تین رکھتے پڑھا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا. آپ نے چار چار رکعتے کر کے بھی پڑھی، آپ نے دو دو رکعتے کر کے بھی پڑھی. اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ رات کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے تو آپ نے وہاں بھی فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکعت ہے. یہاں رک کے میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اس وقت بھی اور صرف اس وقت نہیں، صدیوں سے یہ بات معروف ہے. کچھ لوگ اس انداز سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس انداز سے پڑھتے ہیں. دلائل کی روشنی میں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ صحیح کیا ہے. ایک موقف یہ ہے کہ رات کا قیام 11 رکعت ہونا چاہیے. یہ موقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا، اور حدیث ابھی آپ نے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہ تو رمضان میں پڑھتے اور نہ ہی رمضان کے سوا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ اتنا خوبصورت ان کو پڑھتے، اتنا لمبا پڑھتے کہ اس کے بارے میں آپ کچھ نہ پوچھیں. اور ایک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھا کرتے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وضاحت کرتی ہیں جو صحیح الجامع کی روایت ہے 4969 كان يصلي من الليل 13 رکعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں رات کو پڑھتے منها الوتر ورکعتا الفجر ان 13 رکعتوں میں وتر بھی ہوتا اور فجر کی بھی دو سنتیں ہوتی تو اگر یہ 13 کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی حقیقت میں کتنی ہے کیونکہ یہ دو کون سی پڑھی اللہ کے رسول نے اور اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو مستقل مان لیا جائے کہ انہوں نے 13 رکعتیں بیان کی ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں تو وہ تو رات کے معمولات کو زیادہ جانتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ادب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرا قول بھی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وتر کے سوا 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے اور یہ کہنے والے سفیان ثوری ہیں عبداللہ ابن المبارک ہیں امام شافعی ہیں اور دیگر جو ہیں وہ لوگ بھی اس کو بیان کرتے ہیں روایت کیا پیش کی جاتی ہے سائب بن یزید کی روایت ہے مصنف عبد الرزاق سے 7730 ان عمر جمع الناس على ابی بن کعب وعلى تمیم الداری على 21 رکعہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور تمیم داری کو اس بات پہ مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو تراوی پڑھائیں اور 21 رکعتیں پڑھائیں وَيَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينَ اور 200 آیتوں والی سورتیں وہ پڑھتے وَيَنْصَرِفُونَ عِنْدَ فُرُوعِ الْفَجْرِ اور فجر سے کچھ دیر پہلے ہی وہ فارغ ہوتے سائب بن یزید کی روایت 3 راویوں سے ہے اس میں حارث بن عبد الرحمن کا ایک طریق ہے اور وہ روایت موضوعاً گھڑت ہے یزید بن خصائفہ ایک دوسرے راوی ہیں ان کی روایت سے جو روایت آئی ہے وہ روایت شاذ ہے محمد بن یوسف نے تیسرا طریق ہے اس روایت کو بیان کیا ہے اور یہ روایت بھی ضعیف اور منکر ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس سے تمیم داری کو مقرر کیا تھا کہ تم بقیہ مسلمانوں کو یہ رات کی نماز پڑھاؤ ان کو 8 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا اور موطأ امام مالک کی روایت 304 نمبر بتاتی ہے کہ انہوں نے 8 رکعتیں اور 11 رکعتیں ہی پڑھائی تھی تیسرا موقف ایسے لوگوں کا ہے جیسے کہ امام مالک کا قول ہے اور وہ کہتے ہیں کہ 11 اور 21 کی بجائے آپ 39 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں داؤد بن قیس کی روایت وہ کہتے ہیں ادرکت الناس بالمدینہ فی زمن عمر بن عبد العزیز وابان بن عثمان يصلون 6 ويوترون 36 ويوترون 3 ہم نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کا زمانہ پایا اور اس وقت 36 رکعتیں پڑھی جاتی اور 3 رکعتیں وہ بطور وتر پڑھا کرتے اور بعض کا یہ قول ہے کہ 40 رکعتیں یا اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں حسن بن عبید اللہ کہتے ہیں كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي بنا في رمضان 40 ركعة ويوتر 7 عبد الرحمن بن الأسود 40 رکعتیں ہمیں رمضان میں پڑھاتے اور 7 وتر پڑھا کرتے اور وتر چونکہ آپ 1 3 5 7 9 11 تک پڑھ سکتے ہیں اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کو اتنی وقتیں پڑھتے اس کا اندازہ نہیں ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان اقوال کو پیش کرنے کے بعد ان کا ایک موقف ہے کہ اگر آپ نے سب سے افضل طریقہ, سب سے خوبصورت طریقہ اختیار کرنا ہے تو وہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اتنی گنجائش موجود ہے, صلاۃ اللیل مثنی مثنی, اگر آپ رات کی نماز کو دو دو رکعتیں کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جمع کیسے وہ کرتے ہیں, اگر کسی نے لمبا قیام کرنا ہے, خوبصورت قیام کرنا ہے, تو اس کے لیے تو وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ 11 رکعتیں پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی لمبا قیام کرنے کا متحمل نہیں ہے, وہ چھوٹا قیام کرنا چاہتا ہے, تو پھر اسے رکعتوں کی تعداد بڑھا دینی چاہیے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. وہ کتنی ہونی چاہیے, وہ مطلق روایت کے الفاظ ہیں, صلاۃ اللیل مثنا مثنا, رات کی نماز دو دو رکعت ہے, آپ کو جتنی اللہ ہمت دے اس کے مطابق پڑھ سکتے ہیں. اس لیے یہ دلائل اور یہ قوائل آپ کے سامنے کیوں پیش کیے گئے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. لیکن اگر کوئی دو دو رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے اور زیادہ پڑھتا ہے تو آپ اس پہ انکار نہ کیجئے, صرف انکار اس پہ کیجئے جو ایسے عمل کو امت پہ پابند کرتا ہے جو حدیث سے ثابت نہیں ہے. ثابت کیا نہیں ہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ ہم 20 رکعتیں پڑھیں گے. آپ سے ثابت صحیح بخاری میں ہے تو وہ 11 رکھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کہہ بھی سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں, عمل کر بھی سکتے ہیں, لیکن مطلق طور پہ آپ دو دو رکھتے پڑھ کے آپ جتنی بھی رکھتے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. 11th ادب یہ ہے, کسی بھی رات کو تہجد کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے 1144, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي, جمعہ کی رات کو تہجد کے لیے خاص نہ کرو, ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام, اور صرف جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو بقیہ ایام, الا ان يكون في صوم يصومه احدكم, ہاں اگر آپ ایام 20 کے روزے رکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ اور رکھتے رکھتے جمعہ کا دن آ گیا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن صرف جمعہ کا روزہ اکیلا رکھنا یہ جائز نہیں. 12th ادب, آپ جس طرح مسجد میں تہجد پڑھ سکتے ہیں, تراوی پڑھ سکتے ہیں, قیام کر سکتے ہیں, آپ اگر تہجد گھر میں پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے, بلکہ روایات تو بتاتی ہیں کہ یہ افضل ہے. روایت کیا ہے, زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری 731, صحیح مسلم 781, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم, اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو عادت بناؤ, نوافل اور سنتیں, فان خیر صلاۃ المرء فی بیتی الا الصلاۃ المکتوبہ, سوائے فرض نماز کے جو آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بہتر ہے. بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں, صلاۃ الرجل فی بیتہ افضل من صلاته فی مسجد ھذا الا المکتوبہ, جو شخص نوافل اور سنتیں گھر میں پڑھتا ہے اس کو مسجد نبوی سے بھی زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کا حصہ رکھا کرو, لا تجعلوا بيوتكم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, نماز پڑھا کرو. کون سی نماز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھتے, آپ نوافل گھر میں پڑھتے. اور دوسری روایت میں آتا ہے, لا تجعلوا بيوتكم مقابر, قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں قرآن پڑھا کرو. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان دوڑ جاتا ہے. یہ کیوں فرمایا نماز اور قرآن کے وقت کے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, مقبرے نہ بناؤ؟ کیونکہ مقبروں اور قبرستان میں نہ نماز پڑھنا جائز ہے نہ قرآن پڑھنا جائز. گھروں کی وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. تیرواں ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ آپ جس کام کو اختیار کرو اس میں آپ کو ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے, ہمت باندھنی چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, صحیح بخاری 6464 اور صحیح مسلم 2818, ان احب الاعمال الى الله ان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. رب تعالی کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیا جائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بتا رہی ہیں سیدہ عائشہ, اور جو روایت صحیح مسلم کی ہے 746, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة احب ان يداوم عليها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو پسند کرتے کہ اس پہ ہمیشگی اختیار کرے. وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ, اگر آپ پر نیند غالب آ جاتی رات کو تہجد نہ پڑھ سکتے یا آپ کسی تکلیف میں ہوتے, صَلَّى مِنَ النَّهَارِ سِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً, آپ دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے. اور وہ کیسے؟ اور یہ ایک ادب بھی ہے کہ اگر آپ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکے تو آپ دن کو بھی پڑھ لیں تو آپ کی تہجد ہی کنسیڈر ہوگی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح مسلم 747, من نام عن حزبه او شیء منه, جو رات کو ایک حزب پڑھتا ہے, اس نے اپنی منزل مقرر کی ہے کہ میں ایک پارا پڑھوں گا آدھا پارا پڑھوں گا, نہیں پڑھ سکا یا جو بھی اس نے عادت بنائی ہے, فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر, وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک پڑھ لیتا ہے, كتب له كأنما قرأه من الليل, یہ 12 رکعتیں جب پڑھ لیتا ہے رب تعالی اس کی تہجد ہی لکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کی ایک تیسری روایت ہے جامع ترمذی 445, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يصلی من اللیل منعه من ذلك النوم او غلبت عیناه, نیند کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے یا کسی وجہ سے, صلى من النهار سنتی عشرة رکعة, تو آپ صبح اٹھ کے 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 ادب جو بیان کیا ہے کہ اپنی تہجد یا اپنی رات کی نماز کو وتر پہ ختم کیجیے. آخری نماز جو رات کی ہے وتر ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے 998, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, اپنی رات کی آخری نماز کو وتر بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی, اگر غلبہ نیند کا ہو رہا ہے تو آپ کو ایسی حالت میں تہجد نہیں پڑھنی چاہیے, آپ سو جائیں. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی دی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری 212 اور صحیح مسلم 786, اذا نعس احدکم, جب تم میں سے کسی کو اونگ آ رہی ہو, فی الصلاۃ نماز میں, فلیرقد, سو جائے, حتی یذهب عنه النوم, اس وقت تک وہ تہجد نہ پڑے جب تک نیند کا غلبہ ختم نہ ہو جائے, فان احدکم اذا صلى وهو ناعس, اگر اس کیفیت میں وہ رات کی تہجد پڑھتا ہے کہ اسے اونگ آ رہی ہے نیند آ رہی ہے, لعلہ یذهب یستغفر فیسب نفسہ, اس کیفیت میں ہو سکتا ہے وہ بخشش طلب کرے اور نیند کی وجہ سے الفاظ ایسے بولے کہ وہ اپنے آپ کو گالی دے یا اپنے آپ کے بارے میں بد دعا کرے. مثال کے طور پہ اگر انسان بیٹھا ہے, اللہم اغفر لی, اس نے کہنا ہے اللہم اغفر لی, اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور اگر اس اللہم اغفر لی کی بجائے وہ کہہ دیتا ہے, نیند سے اس کی آنکھیں بند ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں وَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ میں پڑھ کے رہا ہوں, اسے سو جانا چاہیے. تو وہ اللہم اغفر لی کی بجائے کیا کہتا ہے, اللہم اغفر لی, وہ غائن کو عائن پڑھتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ مجھے ہلاک کر دے, والعیاذ باللہ. اس لیے انسان کو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ آج کل کی تو لمبی راتیں, سچی بات ہے انسان سو سو کے تھک جاتا ہے, یہ تو نعمت باردہ, یہ ایک ٹھنڈی نعمت ہے, اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہاں میں ایک بات کو مکمل کرتے, تہجد کے بارے میں ایک آسان سا پیغام آپ کی خدمت میں چھوڑنا چاہتا ہوں. تہجد آپ سحری کے وقت بھی پڑھ لیں تو تہجد, آپ آدھی رات میں بھی پڑھ لیں تو تہجد, آپ عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ لیں تو تہجد. کیوں؟ کان یقوم فی اول اللیل وآخرہ ووسطہ, آپ قیام رات کے شروع میں بھی کرتے, آخر میں بھی کرتے, درمیان میں بھی کرتے. کتنی آسانی اللہ نے دے دی. چوتھا طریقہ, آپ نیت کر کے سوئیں, باوضو ہو کے سوئیں, آپ تہجد پڑھ ہی نہیں سکے. رب تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت نیت کو بھی اتنا سمراور بنائیں گے کہ آپ کے نام اعمال میں تہجد لکھی جائے گی. پانچواں طریقہ, آپ رات کو کچھ پڑھتے ہیں تہجد میں, اور ابھی آپ نے روایت سنی کہ آپ رات تو نہیں کچھ پڑھ سکے, دن کو آپ اشراق کے بعد سے ظہر تک 12 رکھتے پڑھ لیں, رب تعالیٰ اجر پھر بھی آپ کو تہجد کے دیں. چھٹا طریقہ, من صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ, جو فجر اور عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھتا ہے, رب تعالیٰ اس کو بھی ساری رات کے قیام کا اجر عطا کر دیتے ہیں. ساتواں طریقہ, اگر آپ کے اندر کچھ بھی ہمت نہیں ہے, 2 رکعتیں بھی آپ نہیں پڑھ سکے, اور حالت یہ ہے کہ وتر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا ہے, اسی طرح فجر کی سنتیں نہ آپ نے سفر میں چھوڑی ہیں نہ حضر میں چھوڑی ہیں, آپ اگر اس نیت سے وتر پڑھتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی, میرے دوست نے مجھے یہ وصیت کی تھی, یعنی اللہ کے رسول نے, کہ کبھی بھی وتر پڑھنے کے بغیر تمہیں نہیں سونا چاہیے. آپ وتر پڑھ کے سو گئے ہیں, قیامت کا دن ہوگا, رب تعالیٰ آپ کو تہجد پڑھنے والوں کی صف میں ہی کھڑا کریں گے, کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں, اوترو یا اہل القرآن, اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو. اب یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ حل ہونے والا آپ کے ذہن میں بھی آئے گا, تو ان 7 طریقوں میں سے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. اگر آپ نے وتر نہیں پڑھا اور آپ سو گئے اور بیدار بھی نہیں ہوئے, صبح کی اذان ہوگی ہے, اب کیا کریں؟ حدیث کے الفاظ ہیں, من نام عن وتره, جو وتر پڑھنے سے سو گیا ہے یا اسے بھول گیا ہے, فلیصلیها اذا ذکرها, جب اسے یاد آئے, جب وہ بیدار ہو تو وتر پڑھ لے. اذان ہو رہی ہے اور آپ نے وتر نہیں پڑھا, آپ پہلے وتر پڑھ لیں, بعد میں فجر کی سنتیں ادا کر لیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے چونکہ یہ رات کی نماز ہے تو یہ تو فجر سے پہلے پہلے ہی پڑھنی چاہیے, اس کے بعد تو ہوگا ہی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات, ایک شخص نے کچھ رکعتیں پڑھی ہیں اور اس کو خطرہ ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکے گا, وہ وتر پڑھ کے سو گیا, اللہ نے تہجد میں پھر بھی اس کو بیدار کر دیا, اب کیا کرے؟ وہاں 2 موقف پیش کیے جاتے ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ پہلے تو ایک پڑھ کے سلام پھیرے, وہ پہلا جو وتر تھا, اور یہ 2 ہو جائے, شفا ہو جائے, پھر آپ نے جتنی پڑھنی ہے اس کے بعد پھر وتر پڑھ لے. تو حدیث میں آتا ہے, لا وتران فی لیلہ, ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتے. ایک رات میں اس کے کتنے ہو گئے؟ اس کے تو 3 ہو گئے نا. یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے, یہ دین ہے, ایک شخص یہاں بھی وتر پڑھاتا ہے پھر دوسری مسجد میں بھی تاک رات میں جا کے وتر پڑھاتا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لا وتران فی لیلہ, ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت موجود ہے کہ آپ نے وتر پڑھنے کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھی ہیں. اگر اللہ نے آپ کو بیدار کر دیا ہے تو آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. اللہ عزوجل جلال سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ صبح کی نماز کے بعد ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے, اور آپ کا بھی مزاج مبارک تھا کہ آپ جب بھی سلام پھیرتے, ذکر اذکار سے فارغ ہوتے تو آپ کہتے صحابہ کو, آؤ بھائی, من رأى منكم الرؤيا فليقصها, کسی نے خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ, میں تعبیر بتاتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر کو 14 سال تھی, ان کو بڑا شوق تھا کہ مجھے کوئی خواب آئے. اب خواب مرضی سے تو آتی نہیں ہے. ایک دن واقعتاً خواب آ گئی. خواب جب آئی تو صبح کی نماز کے بعد جلدی سے آئے کہ میں نے آج تعبیر پوچھنی ہے, اور مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو انہوں نے وقت و غنیمت جانا, بات خود ہی لمبی کر دی. قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. جواب حالانکہ اتنا ہی تھا, یہ میری لاٹھی ہے اللہ, یہ میری لاٹھی ہے, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, جانوروں کے لیے جو ہے وہ چارہ بھی اس سے مہیا کرتا ہوں, اسے اور کام بھی لے لیا کرتا ہوں. وقت بنا ہے تو یہ لذتوں کے سلسلے جاری رہے. تو عبداللہ ابن عمر انتظار کرتے رہے, کچھ صحابہ کی خوابیں تھی اللہ کے رسول نے بیان کی, وقت نہیں ملا. ان کی بہن ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی, گھر جا کے بہن کو خواب بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو بیوی نے خواب پیش کر دیا. آپ نے خواب کیا دیکھا اور تعبیر کیا کی؟ خواب یہ تھا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا اور کوئی آیا اور اس نے مجھے پکڑا اور لے کے چل دیا ایک پاک زمین کی طرف. میں جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک تندور جس سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے تو میں گھبرا گیا. آگے سے ایک دوڑ کے فرشتہ آتا, کہتا ہے لم ترع لم ترع, ڈرنے کی بات نہیں, اور خواب یہاں مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر صرف 4 کلمات سے کی. فرمایا, نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل. عبد اللہ بہت اچھا انسان ہے اگر تہجد پڑھنے لگ جائے. هذه الکلمات الاربعہ غیرت حیات عبد اللہ ابن عمر. ان 4 کلمات نے ان کی زندگی میں ایک تبدیلی کیا پیدا کی. نافع ان کے غلام کہتے ہیں, 100 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی, 86 سال تک وہ زندہ رہے, کوئی ایک رات بھی انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی. پیالہ پانی کا رکھا ہوتا, جب نیند آتی تو اپنا ہاتھ بھگو کے اپنے چہرے پہ لگا لیتے اور قیام کرتے. کچھ دیر بعد پھر آپ کو خواب آئی, کہا اللہ کے رسول پھر خواب آئی. خواب کیا ہے؟ میں جنت میں چلا گیا اور میں آنکھ کے اشارے سے جدھر دیکھتا ہوں کہ مجھے ادھر جانا ہے, ایک ریشم کا وہ کپڑا بنا ہوا, وہ مجھے اڑا کے وہاں تک لے جاتا ہے جہاں میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے پھر فرمایا, نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل. جنت میں پروازیں کسی نے کرنی ہیں تو رات کی تہجد پڑھ لی. اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نوازے. سچی بات یہ ہے, تجربہ شرط ہے. آپ یہ ذرا کر کے دیکھیے, آپ کی زندگی میں وہ لذت آئے گی جو آپ نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. اور کسی اچھے کھانے کے 10 سے 20 فضائل بیان کر دیے جائیں تو بیان کرنے سے تو لذت نہیں آتی, کچھ لقمے لگانے سے ہی وہ لذت محسوس ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنے آپ کو تیار کیجئے, آج سے انشاءاللہ باوضو ہو کے سویا کریں گے. اب تو وہ جھگڑا ختم ہو گیا نا کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے, اب تو ہر کمرے میں ہاٹ اینڈ کولڈ دو دو سسٹم ہے, اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے, ہم سوچا کرتے تھے جب پڑھتے تھے کہ سلف کے کیسے رویے تھے کہ وہ کہتے تھے نیند نہیں آتی. آپ بھی تجربہ کریں, ہم نے تو کچھ تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کی عادت کسی نیکی میں بن جاتی ہے کہ باوضو ہو کے سونا ہے, اگر آپ وضو نہیں کرتے آپ کو واقعتاً نیند نہیں آئے گی, اور وضو کرنے سے اس طرح سکون کی نیند آئے گی کہ آپ کی جسم کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور آپ کی پریشانیاں بھی رب تعالیٰ ختم کر دیں گے. تو انشاءاللہ آپ سورت الملک جو ہے پڑھ کے سویا کریں گے نا. ایسے یاد بھی کرنی چاہیے نا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ کے سے سنوں گا کہ مجھے علم ہے کہ پھر مجھے چیئرز کو درس دینا پڑے گا, آپ پھر تشریف نہیں لائیں گے, لیکن آپ ضرور پڑھا کریں. بلکہ یہ پہلو اتنا مضبوط ہونا چاہیے آپ خود بھی. ہم لوگ جو اکثر پریشان رہتے ہیں نا کہ میرے بچوں کی تربیت نہیں ہے, ابو جبریل تو بننے سے رہے, ان کی تربیت میں نہیں کرنی ہے. سلف کرتے یہ تھے, سلاتے وقت بھی خود دعا پڑھتے ان کو پڑھاتے, اور اٹھاتے بھی تو ساتھ پکڑ کے کیا کہتے, دعا کون سی ہے بیدار ہونے وقت, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بیٹے کو اٹھا بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ پڑھ بھی رہے ہیں, اس کو پتا ہے کہ اٹھ کے پڑھنا ہی ہے. الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری. یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنی اولاد کو بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. رب تعالی آپ سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.